شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واصحابه المنتجبين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وسلم میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص عالم اسلام اور بالخصوص عالم تشیع کی خدمت میں ولادت بسعادت امام اصغر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمارے امام ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ حسن مشتبہ ہمارے امام ہیں، حسین شہید کربلا ہمارے امام ہیں، امام زین العابدین ہمارے امام ہیں، محمد باقر ہمارے امام ہیں، جعفر صادق ہمارے امام ہیں، موسیٰ کاظم ہمارے امام ہیں، علی الرضا ہمارے امام ہیں، محمد تقی ہمارے امام ہیں، علی النقی ہمارے امام ہیں، حسن عسکری ہمارے امام ہیں، اور حجت ابن الحسن اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ صلی ہم ایک دو امام کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ پورے 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور مردہ اماموں کے ماننے والے نہیں بلکہ زندہ امام کے ماننے والے ہیں۔ سب کے امام گزر گئے لیکن ہمارے امام زندہ ہیں، اور امام مہدی اگر زندہ ہے تو صرف امام مہدی اپنی صورت میں زندہ نہیں ہے بلکہ امام مہدی محمد مصطفیٰ کی صورت میں زندہ ہے۔ امام مہدی اگر زندہ ہے تو علی مرتضیٰ کی صورت میں زندہ ہے، امام زمانہ اگر زندہ ہے تو حسین ابن علی کی صورت میں زندہ ہے، امام زین العابدین کی صورت میں زندہ ہے، محمد باقر کی صورت میں زندہ ہے، امام جعفر صادق کی صورت میں زندہ ہے، امام موسیٰ کاظم کی صورت میں زندہ ہے، امام علی الرضا محمد تقی علی النقی کی صورت میں زندہ ہے، اپنے والد ماجد کی صورت میں زندہ ہے۔ یہ ایک امام نہیں ہے، اس وقت نمائندہ ہے تمام ائمہ کے، آپ تمام ائمہ کے نمائندہ ہیں، تمام مرسلین کے نمائندہ ہیں، اور اللہ کی آخری حجت ہے، اور آپ کے لیے اس دور کے لیے زمینہ فراہم کیا گیا ہے۔ انبیاء نے ائمہ نے جس دور کا انتظار تھا، انسانیت کو جس مکتب تک لے جانے کے لیے انبیاء آئے تھے، مرسلین آئے تھے، ان کی جو تمنائیں تھیں، ان کی جو آرزوئیں تھیں، وہ آرزو اب مکمل ہونے والی ہے۔ جو وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات و زبور میں کیے تھے وہ وعدے اب پورے ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ نور الہی کو پھوکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا ہے، یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہدایت کے چراغ کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم ہدایت کے چراغ کو بجھا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہدایت کا چراغ تمہارا جلایا ہوا نہیں ہے، ہمارا جلایا ہوا ہے، اور جس چراغ کو اللہ جلاتا ہے پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس چراغ کو گل نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو اتنی حیات مل جاتی کہ پھر کسی دوسرے حجت کو آنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ تھا. جب اللہ جو چاہتا تھا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, ہم جو چاہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہو سکتا ہے, اور ابھی تک وہی ہوا ہے جو اللہ چاہتا تھا. اللہ نے بعض انبیاء کو امتحانات لیے, قربانیاں دینی پڑی, انہوں نے دعائیں کی, اور آج ان دعاؤں کے قبول ہونے کا مرحلہ آ گیا ہے. خلیل نے جو دعا کی تھی, پروردگار میری ذریت میں سلسلہ اسلام کو جاری فرما اور یہ سلسلہ اختتام پذیر نہ ہو بلکہ قیامت تک سلسلہ ہدایت میری نسل میں جاری رہے, تو آج فرزند خلیل زندہ ہے, فرزند ابراہیم زندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ابھی جاری ہے, دعائے خلیل ابھی جاری ہے, ابھی کعبہ باقی ہے. اگر کعبہ باقی ہے تو پھر ظہور بھی جو ہوگا تو کعبۃ اللہ سے ہوگا, وہ مقام ظہور خلیل کا بنایا ہوا مکان. ہر گھر اللہ کا ہے, ہر مسجد اللہ کا گھر ہے, بیت المقدس اللہ کا گھر ہے, لیکن خلیل کا بنایا ہوا مکان. اور خلیل نے جو دیواروں کو بلند کیا تھا تو اس وقت جو دعائیں کی تھی کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنا دے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے اور ہماری نسل میں ہماری ذریت میں سلسلہ اسلام کو جاری فرما. اور جس وقت جناب ابراہیم خلیل کو امامت ملی اور کہا کہ ہم آپ کو ساری دنیائے انسانیت کا امام بناتے ہیں, وجعلنا کا للناس اماما, تو اس وقت بھی خلیل خاموش نہیں ہوئے, بلکہ اس وقت بھی خلیل نے یہ کہا کہ پروردگار ومن ذریتی, میری ذریت کا, یعنی خلیل چاہتے تھے کہ اگر اسلام باقی رہے تو میری نسل کے ذریعے باقی رہے, اگر امامت بھی باقی رہے تو میری نسل میں باقی رہے. تو آج اسلام باقی ہے تو خلیل کی نسل میں باقی ہے, کلیم کی نسل میں. آج اگر امامت باقی ہے تو خلیل کی صورت میں باقی ہے, ابراہیم کی صورت میں باقی ہے, اور فرزند ابراہیم ہی آخری امام ہے. تو عزیزان گرامی, جو تمنائے خلیل تھی, جو آرزو خلیل تھی, وہ آرزو خلیل اب پورا ہو. ساری دنیائے انسانیت کے لیے کعبہ بنایا گیا تھا, ایک گروہ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, ایک قوم کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, ایک نسل کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, کعبۃ اللہ کو بنایا گیا تھا ساری دنیائے انسانیت کے لیے. تو اب جب تک ساری دنیائے انسانیت اس کعبۃ اللہ کے اطراف میں چکر نہیں کاٹے گی, اس وقت تک دین خلیل اور دین ابراہیمی مکمل نہیں ہوگا. دین ابراہیم اس وقت مکمل ہوگا جس وقت پوری دنیائے انسانیت کعبۃ اللہ کے اطراف میں چکر کاٹے گی اور ایک مرکز واحد ہوگا, ساری دنیائے انسانیت کا ایک مرکز ہوگا اور اس اطراف میں پوری انسانیت چکر. دین ایک ہی دین ہوگا, ادیان کا تصور ختم ہو جائے گا, دین ایک دین ہوگا, ایک ہے اللہ کی ذات, جو حاکم ہوں گے وہ فرزند خلیل ہوں گے, فرزند محمد مصطفیٰ ہوں گے, فرزند علی مرتضیٰ ہوں گے. جو دین قدیر میں مکمل کیا گیا تھا, ابھی جو آپ جو چیز سن رہے تھے میں اسی تسلسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ جو باتیں آپ کے ذہن میں علمدار صاحب منور صاحب جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اسی چیز کو آگے بڑھاؤں تاکہ آپ کو مشکل پیدا نہ ہو کہ گفتگو کہیں اور رخ پہ چلی جائے. کہ یہ جو دین قدیر میں مکمل ہوا تھا, یہ آدم کی تمنا تھی کہ دین اسلام جو آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا وہ کامل ہو جائے، یہ آدم کی تمنا تھی. دین اسلام کامل ہو جائے، یہ نوح کی تمنا تھی. دین اسلام مکمل ہو جائے، یہ خلیل کی تمنا تھی. دین اسلام کامل ہو جائے، یہ کلیم کی تمنا تھی. دین اسلام مکمل ہو جائے، یہ مسیح کی تمنا تھی. یہ ساری تمنائیں غدیر میں آ کے پوری ہوئی ہیں، محمد مصطفیٰ کے توسط سے پوری ہوئی ہے. اور محمد عربی کے ودائی جشن کا نام غدیر ہے. پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر، جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر، کہ ابتدا ذوالعشیرہ ہے انتہا ہے غدیر. غدیر منزل نام جاویدانی ہے، غدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے. غدیر جو تکمیل دین ہے، تکمیل شریعت ہے، قانون اسلام مکمل ہوا ہے غدیر میں. وہ جو پیغام آدم لے کے چلے تھے، نوح لے کے چلے تھے، جس کے لیے نوح نے پتھر کھائے تھے، زخمی ہوئے تھے نوح، جس کے لیے نوح نے انسانیت کو دعوت دی تھی خدا واحد کی طرف کہ اپنے اختیار سے آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جس کے لیے پتھر کھائے تھے نوح نے، تازیانے کھائے تھے. انبیاء کو آرے سے دو نیم کیا گیا ہے، یحییٰ کا سر قلم کیا گیا ہے. انبیاء زحمتیں برداشت کیے، اسی دین اسلام کو، ناموس الہی کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اس سجدوں کی حفاظت کیا ہے انبیاء نے، کہ دنیا انسانیت کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، خدا واحد کی بارگاہ میں جھکائیں. اس کے لیے خلیل کے ذریعے سے ایک مرکز بنایا گیا کہ ساری دنیا انسانیت کعبۃ اللہ کے سامنے جھکے. ہماری صبح کعبے سے ہو، ہماری شام کعبے سے ہو. اور کوئی جانور اس وقت تک ذبیحہ نہیں کہلاتا ہے جب تک اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اور جب تک نام خدا نہ لیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مرکز انبیاء کی زحمتیں دین اسلام کو پہنچانے میں گزر گئیں. لفظ اسلام پہنچایا، مفہوم اسلام پہنچایا، مسلمان بنایا، دیندار بنایا. یہی نہیں بلکہ پوری امت تشکیل دیا، اور ایک گروہ کو نہیں بلکہ پوری ملت کو مسلمان بنا دیا. یہ انبیاء کی زحمتیں. لیکن دین کامل ترین شکل میں محمد عربی کے ذریعے سے مکمل ہوا. جب تک مصطفیٰ نہیں آئے دین مکمل نہیں ہوا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے دین اسلام مکمل ہوا ہے. اور محمد مصطفیٰ ایک مرکزی شخصیت کا نام ہے، ایسی ذات نہ پہلے کوئی گزری نہ بعد میں کوئی گزرے گی. یعنی مصطفیٰ تک جانے کے لیے انبیاء آئے، سفر انبیاء کا مصطفیٰ پہ ختم ہوا، پھر آغاز بھی ہوا تو مصطفیٰ پر، اختتام بھی ہوا تو مصطفیٰ پر، اور آغاز بھی ہوا تو مصطفیٰ پر. تو مصطفیٰ درمیان کی ذات ہے محمد عربی کی. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ انبیاء کا کام پیغام پہنچانا تھا، لیکن اجراء پیام الہی، قانون کو نافذ کرنے کا کام، یہ امامت کی ذمہ داری ہے. تو چنانچہ مرسلین کی فہرست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ امام بھی بنائے، نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ خلیل کو امام بھی بنایا گیا. اسی طرح سے نبی کریم کو نبی اور رسول کے ساتھ ایک زائد ذمہ داری دی گئی تھی، جس طرح سے اللہ نے خلیل کو ذمہ داری دی تھی، اسی طرح سے محمد عربی کو نبی اور رسول کے علاوہ درجہ امامت پر فائز کیا گیا تھا. تو پیغمبر اسلام نے رسالت کو مکمل کیا اور امامت کا آغاز کیا، اور دونوں نبی کی ذات میں جمع ہے. یعنی رسالت بھی نبی کی ذات میں جمع ہے، امامت بھی نبی کی ذات میں جمع ہے. نبی کریم محمد عربی امام بھی تھے، رسول بھی تھے، آخری رسول تھے. اور امامت بھی آپ کی ذات سے شروع ہوئی، یعنی رسالت ختم ہوئی نبی کی، امامت نبی ختم نہیں ہوئی. اجرائے کی جو صلاحیت اللہ نے نبی کو دی تھی اور جو ذمہ داری، جو منصب اللہ نے دیا تھا قانون کو اجرا کرنے کا، وہ بھی محمد عربی کو دیا گیا تھا. نہ صرف قانون پہنچانے کا کام نبی کا تھا، بلکہ نبی نے مدینے کے اندر، مکے کی زندگی میں رسول بن کے رہے، لیکن مدینے میں آ کے رسول امامت کے درجے پہ فائز ہو گئے. مدینے میں آ کے نبی نے حکومت تشکیل دی، ملت تشکیل دی، اور اس طرح سے حکومت اسلامیہ کا پہلا قیام تاریخ عالم میں محمد مصطفیٰ نے قائم کیا. اور یہ جو اجراء قوانین اسلام کے لیے محمد عربی نے علی مرتضیٰ کا انتخاب کیا، اور یہاں سے سلسلہ امامت جاری ہوا. تو اماموں کی ذمہ داری شریعت کی نگہبانی ہے، امامت کی ذمہ داری قانون قرآن کا نفاذ ہے، قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن تک پہنچنے کے لیے. توریت و زبور و انجیل آئے، کتابیں مکمل ہوئی ہیں قرآن کی شکل میں، نبوتیں مکمل ہوئی ہیں مصطفیٰ کی صورت میں. اب جب اجرائے قانون کا مسئلہ شروع ہوا تو اجرائے قانون امیر المومنین کے ذریعے سے شروع ہوا، حسن مشتبہ آگے بڑھے، اسی حکومت اسلامیہ کو برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کی، یہاں تک کہ امام حسن تنہا ترین سردار کہلائے. بارہا لشکر تیار کیا، بار بار حملے کیے، لیکن ساتھیوں کی بے وفائی کی وجہ سے، انسانی شعور کی کوتاہی کی وجہ سے، بیداری اسلامی کے نہ ہونے کی وجہ سے، جوانوں میں غفلت ہونے کی وجہ سے، شناخت امامت کے نہ ہونے کی وجہ سے حسن تنہا رہ گئے. امام حسین علیہ السلام اسی حکومت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے طاغوت کے خلاف تلوار کھینچ لیا، اور طاغوت کے خلاف، طاغوت وقت کے خلاف، یزید وقت کے خلاف، حکومت طاغوت کا تختہ الٹ کر حکومت اسلامیہ جو مدینے میں نبی نے قائم کی تھی، وہی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اس تخت کو الٹنا چاہ رہے تھے جس تخت کے نیچے نبی کا بوریا بچھا ہوا تھا. اس لیے کہ حسین چاہتے تھے کہ نبی کے بوریے پر بیٹھ کر حکومت اسلامیہ کا نفاذ کیا جائے، تخت یزیدی کو الٹ دیا جائے، تاج یزیدی کو الٹ دیا جائے، نبی کا بوریا چاہتے تھے. لیکن نبی کا بوریا، جس بوریے کے اوپر تخت کے پنجے گڑے ہوئے تھے، تخت کے پائے گڑے ہوئے تھے یزیدان وقت کے، اس کو الٹنا، یہ حسین ابن علی نے اپنی ذمہ داری سمجھی. اس کے لیے حسین نے قیام کیا، تلوار کھینچی. لوگ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو تمنا تھی مصطفیٰ کی، جو تمنا تھی علی مرتضیٰ کی، انبیاء کی تمناؤں کو مصطفیٰ نے پورا کیا، انبیاء کی تمنائیں یعنی تکمیل دین اسلام کی آرزو کو محمد نے پورا کیا. تو پہلے محمد نے آدم و نوح و خلیل و کلیم و مسیح، 124,000 انبیاء کا مشن محمد پہ ختم ہوا. محمد نے انبیاء کی آرزوؤں کو پورا کر کے دین اسلام کو مکمل کیا. اب اجرائے قانون کا جو مسئلہ تھا، وہ جو شروع ہوا علی مرتضیٰ سے، وہ بھی آ کے ایک محمد پر ختم ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آغاز محمد نے کیا تھا، وہی انجام محمد بھی کریں گے. آپ کا نام کو اس لیے مخفی رکھا گیا ہے تاکہ دنیا کو اس وقت اس بات کی اطلاع ملے کہ جو اگر پہچاننا ہو کہ آنے والا کون ہے، تو اس کی شناخت یہ ہے کہ اس کا نام محمد کا نام ہوگا، اس کی کنیت محمد کی کنیت ہوگی، اس کا لقب محمد کا لقب ہوگا، اور اس کا انداز محمد کا انداز ہوگا، اس کی رفتار محمد کی رفتار ہوگی، اس کی گفتار محمد کی گفتار ہوگی. اگر اس کو سمجھنا ہے تو سیرت محمد کا مطالعہ کرنا ہوگا. جو لوگ سنت نبی کو نہیں پہچانیں گے، جو نسلیں سنت نبی سے واقف نہیں ہوں گی، وہ لوگ امام کو پہچان نہیں سکیں گے. جس نے سورت محمد کو بھلا دیا ہے، وہ آخری حجت کو دیکھ کے پہچان نہ سکیں گے. جن کے ذہنوں میں، جن کے دل و دماغ میں مصطفیٰ کی صورت ہے، محمد عربی کی صورت ہے، وہی دیکھ کے پہچان لیں گے یہی محمد ہے. اس لیے کہ جس محمد کی تصویر ہمارے ذہن میں تھی، وہ یہی ہے. کیسے پہچانیں گے جب ظہور ہوگا تو ہم کیسے پہچانیں گے, کیسے جانیں گے, کس طرح سے ہم تصدیق کریں گے, کس طرح سے ہم یقین کریں گے کہ یہی ہے آخری حجت اللہ کی. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی سیرت سے واقف ہوں, ہم نبی کریم کی سنت سے واقف ہوں. پہلے ہم یہ جانیں کہ نبی کیسے اٹھتے تھے, نبی کیسے بیٹھتے تھے, نبی کیسے چلتے تھے, نبی کیسے کھاتے تھے, نبی کیسے سوتے تھے, نبی کیسے جاگتے تھے, نبی کا خطاب کیسا ہوتا تھا, نبی کا لہجہ کیسا تھا. جو لوگ لہجے مصطفیٰ سے واقف نہیں ہوں گے وہ آخری حجت کو پہچان نہ سکیں گے. جنہوں نے سورت محمد کو بھلا دیا ہے, جنہوں نے سیرت محمد کو بھلا دیا ہے, جنہوں نے رفتار نبی کو فراموش کر دیا ہے, وہ کیسے تصدیق کریں گے کہ یہ چلنے والا محمد کی چال چل رہا ہے, یہ بولنے والا محمد کی بولی بول رہا ہے, یہ دیکھنے والا محمد کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. ورنہ ہم انکار کر دیں گے. نبی کریم کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو بازاروں میں گھوما کرتے ہیں. سیرت نبی سے اگر ہم واقف نہ ہوں اور ہم یہ سمجھیں کہ نبی بادشاہوں کی چال چلتے تھے, بادشاہوں کی بیٹھک بیٹھتے تھے, بادشاہوں کی طرح براجمان ہوتے تھے اور بادشاہوں کی طرح جو ہے وہ حکم صادر کرتے تھے, تو پھر وہ لوگ ایک شہنشاہ کے روپ میں آخری حجت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. جب تک سیرت محمد سے واقف نہیں ہوں گے وہ تصدیق نہ کر سکیں گے کہ محمد کیسے بیٹھا کرتے تھے. تو یہ جان لو کہ محمد کی بیٹھک جو ہوتی تھی وہ غلاموں کی بیٹھک ہوتی تھی. نبی کریم جس سواری کو پسند کرتے تھے وہ چھوٹی سواری ہوا کرتی تھی. نبی کریم جو لباس پہنتے تھے وہ لباس معمولی لباس ہوا کرتا تھا, وہ شاہانہ لباس نہیں ہوا کرتا تھا. تو سنت نبی کو جاننا بہت ضروری ہے, سیرت مصطفیٰ کو جاننا ضروری ہے, اور محمد مصطفیٰ سے عشق ضروری ہے. جن کے دلوں میں عشق محمد نہیں ہے وہ لوگ آخری محمد سے بھی عشق نہیں کریں گے. جن کا نام محمد سے چڑ ہے وہ لوگ جب محمد آئیں گے تو ان سے محبت نہیں کریں گے. اس لیے کہ جو محمد آنے والے ہیں نبی کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جو قرآن محمد لے کے آئے تھے آخری حجت اسی قرآن کو پھر سے لا کے پیش کریں گے, مگر صرف پیش نہیں کریں گے, اس پر عمل کروائیں گے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام کی بات مانیں گے, ہم امام کے نقش قدم پہ چلیں گے, ہم امام کے حکم پہ اٹھیں گے, امام کے حکم پہ بیٹھیں گے, ہم امام کے مطیع ہیں, ہم امام کے فرما بردار ہیں اور ہم امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں, یہ سارے چاہنے والوں کا اب امتحان ہونے والا ہے. اب امتحان معلوم یہ ہوا کہ امام عصر کی جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جو لوگ, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں, امام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, تو ان سے سوال یہ ہے, جو دعوے داران محبت ہے ان سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ آئیں گے تو قرآن کے خلاف حکم دیں گے یا قرآن کے موافق حکم دیں گے؟ ہر جوان سے یہ سوال ہے, اور ہر جوان سے آپ ملے تو یہی سوال کریں, ہر نوجوان سے یہی سوال کریں, ہر شیعہ سے یہی پوچھیں کہ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا نہیں کرتے, تم مولا کے عاشق ہو یا نہیں ہو؟ تو کہے گا ہاں ہم مولا کے عاشق ہیں. تو یہ بتاؤ کہ امام قرآن کے خلاف حکم دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اٹھو تو امام کہیں گے بیٹھو؟ قرآن کے خلاف حکم دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھو, نعوذ باللہ, امام کہیں گے روزے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, چھوٹ ہے, کیا یہ کہیں گے امام؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. امام کہیں گے نہیں, نماز کو چھوڑ دو, نماز سے مدد حاصل مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو کیا امام زمانہ کہیں گے نہیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ یہ کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، قرآن کہہ رہا ہے تم دشمنان اسلام سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، کیا امام اس کے خلاف بولیں گے؟ قرآن کے خلاف حکم دیں گے امام؟ امام کے تعلق سے آپ کا تصور کیا ہے آپ کے ذہنوں میں؟ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام خلاف قرآن جائیں گے؟ نعوذ باللہ، قرآن کے خلاف حکم دیں گے؟ اللہ کے قانون کے خلاف حکم دیں گے؟ یا پھر یہ کہ امام زمانہ قرآن کو نافذ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہی کہیں گے جو قرآن مجید کہہ رہا ہے؟ تو اب اگر امام زمانہ وہی کہیں گے جو آج قرآن کہہ رہا ہے، تو جو لوگ آج قرآن کی بات نہیں مانتے وہ لوگ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں ہم امام زمانہ کی بھی بات مانیں گے؟ جو آج حکم قرآن کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ کل امام زمانہ کی بات کیا سنیں گے؟ جو جن کو اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ نہیں ہے وہ لوگ امام کا کیا پاس و لحاظ رکھیں گے؟ جو حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں وہ امام کی اطاعت کریں گے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ امام کو مانیں گے؟ اور کیا امام آ کے اللہ کی مخالفت کروا کے اپنے سجدے کروانے کے لیے آ رہے ہیں؟ امام کس لیے آ رہے ہیں؟ کیا امام اپنا نیا قانون لے کے آ رہے ہیں یا قانون مصطفیٰ کو رائج کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ قانون مرسل اعظم، قانون محمد مصطفیٰ، وہ قرآن جو محمد عربی، جو قانون محمد عربی لے کر آئے تھے، اسی قرآن کو نافذ کرنے کے لیے امام آ رہے ہیں؟ نیا قانون اپنی طرف سے لے کر نہیں آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، نیا قانون نہیں آنے والا ہے، نئی شریعت نہیں آنے والی ہے، نیا دین نہیں آنے والا ہے، لیکن لوگ کہیں گے امام کو دیکھ کر کہ آپ تو نیا دین پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پرانے دین کو لوگ بھلا چکے ہیں. پرانے دین کو لوگ بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ائمہ کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ جو دین مصطفیٰ لے کے آئے تھے اس کا احیا کریں، اس کو زندہ کریں. امام حسین نے یہی کیا شہادتوں کے ذریعے سے کہ جو دین نبی لے کے آئے تھے، جو سنت نبی لے کے آئے تھے، اسی کو زندہ کرنے کی امام حسین نے کوشش کی. لیکن یہی تمنا علی کے دل میں تھی، یہی تمنا حسن کے دل میں تھی، یہی تمنا حسین کے دل میں تھی. کیا تمنا تھی؟ کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے اور نظام قرآن، نظام الہی ساری دنیا میں نافذ ہو، پوری دنیا انسانیت پر قانون الہی نافذ ہو، حکم قرآن نافذ ہو، شریعت اسلامی نافذ ہو، سارے کے ساری دنیا حلقہ بگوش اسلام بن جائے. اللہ نے نبی کو بھیجا ہی کیوں تھا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. تو کیا اس وقت دین اسلام سارے ادیان پر غالب آیا؟ امیر المومنین کے زمانے میں غالب آیا، حسن مصطفیٰ کے زمانے میں غالب آیا، حسین شہید کربلا کے زمانے میں غالب آیا؟ تو پھر یہ تمنا جو حسین ابن علی کے دل میں تھی، وہ انتقام خون حسین لینے کے لیے امام زمانہ آنے والے ہیں. اب جو امام زمانہ آئیں گے لوگ، بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، باتیں بہت ہیں اور اتنی باتیں ہیں کہ پھر ساری باتیں سننے کے باوجود بھی ذہن گنجلک ہو جائے اور سمجھ نہیں پائے گا کہ حقیقت میں مسئلہ کیا ہے. اتنی باتیں امام زمانہ کے تعلق سے، اتنی کیسٹیں آپ نے سنا ہوگا، اتنی روایتیں، اتنی آیتیں، اتنے مباحث، اتنی بحثیں ہیں، ان سارے کا خلاصہ نہیں کیا جا سکتا اور ذہن میں ایک بات نہیں بٹھائی جا سکتی ہے. ان ساری باتوں کا خلاصہ بس میں ایک ہی جملے میں پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے ابھی پیش کیا کہ اگر آپ کو امام زمانہ کی معرفت چاہیے تو بس اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ امام کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جن کے آبا و اجداد نے نہیں کیا تھا. گویا امام زمانہ تمنائے حسن کو، تمنائے حسین کو، تمنائے زین العابدین کو پورا کرنے کی، ایک ہی ساتھ میں آپ کو جلوہ حسنی بھی نظر آئے گا، جلوہ حسینی بھی نظر آئے گا، جلوہ سجادی بھی نظر آئے گا، تبلیغ مصطفیٰ بھی نظر آئے گی اور ذوالفقار حیدری بھی نظر آئے گی، دونوں چیزیں ایک شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں گی، جس طرح سے خود محمد عربی کی زندگی میں نظر آئے۔ نبی نے مکے کی زندگی میں تلوار نہیں کھینچی ہے، مدینے کی زندگی میں تلوار کھینچی ہے۔ تو جو انداز نبی کی تبلیغ کا ہوگا وہی انداز آخری حجت کی تبلیغ کا ہوگا۔ یہ جو لوگوں کے دماغوں میں جو باتیں بٹھائی گئی ہیں، جو غلط تصورات بتائے گئے ہیں کہ امام زمانہ جو ہے وہ جو ہے ہر بے گناہ کو قتل کر دیں گے، ہر ایک کو جو ہے وہ اسلام پھیلانے کے لیے ہر ایک کی گردن کاٹ دیں گے، علماء کی گردن، مفکرین کی گردن، دانشمندوں کی گردن، نمازیوں کی گردن، روزے داروں کی گردن، یعنی امام جو ہے وہ دوستوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا دشمنان اسلام کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ نبی کریم کی صفت کیا تھی؟ جو چیز یعنی آپ کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ امام زمانہ کوئی چنگیز اور ہلاکو کے وارث ہے کہ جو صرف گاجر اور مولی کی طرح سرے کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک جلاد کا تصور امام کا بٹھایا جا رہا ہے کہ گھوڑے پہ سوار ایک تلوار لے کے آئے گا، بس گردنیں کاٹتا چلا جائے گا۔ نہیں، گردنیں کاٹ کر اسلام نہیں پھیلایا تھا مصطفیٰ نے، تو جو کام محمد عربی نے نہیں کیا تھا وہ کام ہمارے آخری امام بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آنے والا رحمت العالمین کا بیٹا ہے، آنے والا صاحب ذوالفقار کا بیٹا ہے، ذوالفقار نے ایسا کام نہیں کیا تھا، تو جو کام ذوالفقار نے نہیں کیا تھا وہ امام کی تلوار بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہوگی وہ حیدری تلوار ہوگی، وہ حیدر کی ذوالفقار ہوگی۔ ذوالفقار سے یہ توقع نہیں ہے، بلکہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام زمانہ جب جنگ کے لیے آمادہ ہوں گے تو پھر وہی زرہ پہنیں گے، وہی لباس پہنیں گے جو جنگ کے بدر میں محمد عربی نے پہنا تھا، وہی زرہ پہنیں گے، وہی تلوار اٹھائیں گے جو جنگ کے بدر میں نبی کریم کے ہاتھ میں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہو بہو محمد کو اگر کسی کو دیکھنے کی خواہش ہے، جس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، جس نے علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا، جس نے حسن کا چہرہ نہیں دیکھا، جس نے صلح حسن نہیں دیکھی، جس نے اخلاق حسن نہیں دیکھا، جس نے شجاعت حسین نہیں دیکھا، جس نے سجاد کے سجدے نہیں دیکھے، جنہوں نے محمد باقر کو مسند علم پر جلوگر نہیں دیکھا، جنہوں نے امام صادق کا درس نہیں سنا ہے، وہ آج آئیں کہ اب جو امام زمانہ آئیں گے تو مسند درس پہ بیٹھیں گے تو محمد باقر نظر آئیں گے، جعفر صادق نظر آئیں گے، جب تلوار لے کے میدان میں آئے تو حسین ابن علی دکھائی دیں گے، جب اخلاق کے جوہر دکھائیں گے تو معلوم ہوگا حسن نظر آ رہے ہیں، اور جب عبادت کریں گے تو لوگ کہیں گے سجاد کی عبادت یاد آ رہی ہے، زین العابدین کے سجدے یاد آ رہے ہیں۔ جنہوں نے علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے حسن مشتبہ کو انتظار کریں، جن کو آرزو ہے اماموں کو دیکھنے کی، وہ امام زمانہ کا دیدار کریں، تو انشاءاللہ وہ زمانہ آنے والا ہے، وہ دور آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں ظہور کی دعا کرنا ہے اور ظہور کے لیے تیاریاں کرنا ہے۔ اب یہ بحث اب بہت طولانی ہو جائے گی، لیکن بس خلاصہ گفتگو یہی ہے کہ امام جیسا چاہتے تھے، امام کے لیے امام کے اصحاب میں شمار ہونے کی سوچیں، اور امام کے اصحاب بننے کے لیے ضروری ہے کہ ویسے بننے کی کوشش کریں جیسے اصحاب محمد تھے۔ اصحاب محمد کی شان کیا تھی؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم کے ساتھ رہنے والے اصحاب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے والوں پر رحم دل ہوتے ہیں، دشمنوں پر جو ہے وہ قہر برساتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کیا مصطفیٰ کے اصحاب کی شان ہمارے اندر اس وقت موجود ہے؟
کیا مسلمانوں میں موجود ہیں؟ کیا کلمہ گویان محمد میں ایسی مثالیں موجود ہیں؟ کیا سعودی عرب کے مسلمان اصحاب مصطفیٰ بننے کی شان رکھتے ہیں؟ وہ لوگ تو دشمنوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، امریکہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسرائیل کے سامنے جھکتے ہیں، دشمنوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، دوستوں پر تلوار کھینچتے ہیں۔ شام میں نظر آ رہے ہیں سعودی عرب کے چاہنے والے، قطر کے چاہنے والے، اور ترکی کے مسلمان، قطر کے مسلمان، دبئی کے مسلمان، سعودی عرب کے مسلمان اگر کہیں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو مسلمانوں کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جن کا سجدہ ہوتا ہے تو امریکہ کے سامنے ہوتا ہے، اسرائیل کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی یہ دشمنوں پہ قہر نہیں برساتے، ان کے فتوے جو آتے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف نہیں آتے، مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں۔ یہ مسلمان کو کافر بناتے ہیں اور کافروں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔
مردہ باد، مردہ باد،
یہ غلطی شروع سے ہوتے ہوئے آئی ہے۔ یعنی ابو طالب کو تو کافر سمجھتے تھے لیکن ابو سفیان کو مسلمان سمجھتے تھے۔ سب سے پہلی غلطی وہیں پر ہوئی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بننا ہے تو ابو طالب والے مسلمان بننا ہے، ابو سفیان والے مسلمان نہیں بننا ہے۔ لیکن اب کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ابو طالب سے جوڑے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ابو سفیان سے جوڑ کر دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگائے، دوسروں کا بائیکاٹ کرے، دوسروں پر کفر کا الزام، دوسروں کو ایمان سے خارج کرنا۔ یہ ابو سفیان کی کوشش ہے کہ ابو طالب کو ایمان سے خارج کر دیا جائے۔ یہ خارج کرنا دین سے وہاں سے چلا ہے۔ بائیکاٹ کا پہلا نظریہ قریش نے شروع کیا تھا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر دیتے، تو جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں وہ کفار قریش میں ان کا شمار ہوگا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں۔ پھر یہ مفتیوں میں اور سعودی کے مفتیوں میں فرق کیا رہا؟ یہ حیدرآباد کے مفتی شیعوں کو کافر سمجھ رہے ہیں اور سعودی عرب کے مفتی مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں، خود سنیوں کو کافر بتا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے کہ یہ تم مسلمان نہیں ہو، تم کافر ہو، تمہارا خون بہانا جائز ہے، تمہارے ہاتھ کا ہم کھائیں گے نہیں، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تمہارے سلام کا ہم جواب نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کو کافر بتا رہے ہیں اور اسرائیل کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ کاش اسرائیل ایران پر حملہ کر دیا تو اچھا ہوگا۔ ایسی ذہنیتوں پر لعنت ہو، ایسے افکار پہ لعنت ہو کہ جو شیعہ مرکز کو ختم کرنے کی دعا کر رہے ہیں وہ لوگ مٹ جائیں گے تو تشیع اسلام کو مٹانے کی فکر میں ہے، اور وہ سارے مسلمان محفوظ رہ جائیں گے جو اس وقت ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب میں رہنے والے خطیب کے مسلمان ہو، چاہے بحرین میں رہنے والے جیالے ہو، چاہے لبنان میں رہنے والے ہو، چاہے وہ سنی ہو کہ شیعہ، چاہے فلسطین ہو کہ لبنان، جو بھی مرکز تشیع سے وابستہ ہو جائے گا اسی کے حق میں نجات ملنے والی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تشیع کے مرکز کو مٹانے کی جو لوگ فکر میں ہیں وہ خود مٹ جائیں گے، مرکز تشیع نہیں مٹے گا، اس لیے کہ یہ آغاز ہے مہدی کے ظہور کا۔ یہ حکومت اسلامی در حقیقت امام مہدی کے ذکر کا تسلسل ہے اور آپ کی حکومت کا آغاز ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، یہاں سے پوری دنیا میں آواز پہنچے گی۔ عزیزان گرامی، آج اسلام میں تشیع کی آواز سننا ہے تو حیدرآباد میں مت آئیے، نائجیریا کے جنگلوں میں چلے جائیے، نائجیریا کے جنگلوں میں چلے جائیے، اگر فرصت ملے تو آج ہی انٹرنیٹ پہ دیکھیے کہ کس طرح سے گورے حزب اللہ کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، کالے حزب اللہیوں کو بھی جا کے دیکھ لیں، گورے خمینی کو تو آپ نے دیکھا، ذرا کالے خمینی کو بھی جا کے دیکھیے کہ کس طرح سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی شکل میں لوگ امام مہدی کی طرف آ رہے ہیں۔ اور امام مہدی کا جشن نائجیریا میں جو منایا گیا ہے وہ بہت ہی بڑا جشن ہے، جہاں مرد و عورت سب کے سب شریک ہو۔ تو یہ مقدمہ ہے کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ساری دنیا کے روکنے کے باوجود بھی یہ آواز، پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا کے اخبارات، پوری دنیا کی نیوز ایجنسیاں، چاہے بی بی سی ہو یا امریکہ کا وائس آف امریکہ ہو، سب اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن یہ آواز کبھی چائنا سے سنائی دے رہی ہے، کبھی سری لنکا سے نظر آ رہی ہے، کبھی جو ہے افریقہ سے نظر آ رہی ہے، کبھی برطانیہ سے نظر آ رہی ہے، کبھی ٹونی بلیئر کی جو ہے وہ سالی شیعہ ہو جاتی ہے، تم لوگ شیعت چھوڑ رہے ہو، وہ لوگ شیعت میں داخل ہو رہے ہیں. یہی ہے امام زمانہ کا انقلاب، یہی ہے امام زمانہ کا معجزہ. عزیزان گرامی، گفتگو ختم ہو رہی ہے. مصطفیٰ نے کہا تھا اصحاب کے درمیان میں ایک خصوصیت نبی کریم نے جو بیان کی وہ یہ کہ اے میرے اصحاب، تمہارا رتبہ بہت بلند ہے، لیکن جو میرا جو آخری جانشین آئے گا، اس کے جو اصحاب ہوں گے وہ تم سے زیادہ باوفا ہوں گے، وہ تم سے زیادہ باعزت ہوں گے، وہ تم سے زیادہ عظمتوں والے ہوں گے، وہ تم سے زیادہ وقار میں بلند ہوں گے اللہ کے نزدیک. تو اصحاب نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے نبی خدا، آپ سے بڑی بھی کوئی شخصیت آ سکتی ہے دنیا میں؟ کہ آپ کے اصحاب سے بڑا بھی کسی کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میری ذات اپنی جگہ پر، لیکن میرے اصحاب کا جو رتبہ ہوگا اس سے بلند رتبہ میرے آخری حجت کے اصحاب کا ہوگا، اس لیے کہ تم مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہو، وہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائیں گے.
سلام دیے امام زمانہ علیہ السلام، سلام دیے رہبر خاملائی، بلند تر سلوات.
اب اندازہ لگائیے، اب جناب ابو ذر کے چاہنے والوں سے گزارش ہے، اب سلمان کے ماننے والوں سے گزارش ہے، اب مقداد و عمار کے ماننے والوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ سلمان و ابو ذر کو مانتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوا نا کہ آخری حجت کے اصحاب کو بھی مانے؟ آخری حجت کے جو اصحاب ہوں گے وہ نبی کے اصحاب سے زیادہ با فضیلت ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی سلمان زندہ ہے، نہ صرف سلمان زندہ ہے بلکہ سلمان سے بہتر لوگ اس وقت موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد کے صحابی تھے، یہ آخری حجت کے صحابی ہے، اور آخری حجت کے جو صحابی ہوں گے وہ مصطفیٰ کے اصحاب سے زیادہ با درجہ ہوں گے، اس لیے کہ خود مصطفیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ میرے آخری حجت کے جو اصحاب ہوں گے ان کا رتبہ سلمان سے بڑا ہوگا، ابو ذر سے بڑا ہوگا، مقداد سے بڑا ہوگا، عمار سے بڑا ہوگا. اس لیے کہ چند ہی اصحاب ایسے تھے جو شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، لیکن آخری نائب کے جو اصحاب ہوں گے وہ انہیں فضیلت شہادت بھی نصیب ہوگی. اور یہی دعا ہے کہ پروردگارہ امام زمانہ کے اصحاب میں ہمارا شمار فرما، ان کے باوفا اصحاب میں ہمارا شمار فرما، ان کے جانثار اصحاب میں ہمارا شمار فرما. پروردگار ہمارا شمار فرما ان سپاہیوں میں جو امام کے شانہ بشانہ لڑیں گے. پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ آپ کے اصحاب میں شامل ہو سکیں. ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، پاکیزگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، طہارت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، سجدوں پر سجدے کی ضرورت ہے، نمازوں پر نمازوں کی ضرورت ہے، کہ تاکہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، کیونکہ امام کے لشکر میں بے نمازی شامل نہیں ہو سکتے، دین خدا کا مذاق اڑانے والے شامل نہیں ہو سکتے. جب اصحاب حسین میں یہ لوگ جمع نہ ہو سکے تو پھر اصحاب مہدی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، حسین کو 72 سپاہی ملے تھے تو شہادت ہوئی تھی، اگر 313 مل جاتے تو پھر حسین بھی مہدی بن جاتے. اب اگر حسین مہدی نہ بن سکے تو اس لیے کہ اصحاب کی کمی تھی، 72 ملے تھے. اب امام انتظار میں ہے کہ 313 بدر کے صحابی مل جائے تو پھر پہلی جنگ بدر پھر دوہرائی جائے گی، پھر احد دوہرایا جائے گا، پھر خیبر اٹھاڑا جائے گا. ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے، ابھی تو سرحد صبر و قرار پیاسی ہے، ابھی تو گردش لیل و نہار پیاسی ہے، ابھی تو خبر نہیں کہ ابھی ذوالفقار پیاسی ہے، ملا ابھی لب مظلوم کو جواب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ تھی انقلاب کہاں۔ ابھی تو پیار تڑپتا ہے قتل گاہوں میں، ابھی حیات ہے قیدی اجل کی باہوں میں، ابھی اندھیرا ہے انسان کی نگاہوں میں، ابھی تو قافلے زندگی ہے راہوں میں، علی کا شیر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، ایک اور محمد اپنے انتظار میں ہے۔ تو پروردگارا تجھ سے دعا ہے کہ معبود امام عصر کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرما دشمنان اسلام، دشمنان دین اور یہ تکفیر کا فتویٰ دینے والے مفتیوں کو، پروردگار اگر یہ اصلاح کے قابل نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو لوگ دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں میں دراڑیں پیدا کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، پروردگار ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ان کے حواریوں کو، ان کے طرفداروں کو نابود فرما۔ پروردگارا جو لوگ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں ان سب کو ذلیل و خوار فرما، اور پروردگارا حزب اللہ کی نصرت فرما، روضہ شہزادی زینب کا تحفظ فرما، محافظین روضہ زینب کو طول عمر عطا فرما، ان کی حیات میں اضافہ فرما، ان کی قوت میں اضافہ فرما، ان کی طاقت میں اضافہ فرما، ان کی ہیبت میں اضافہ فرما اور ان کی شان میں اضافہ فرما، اس لیے کہ یہ محافظین روضہ زینب ہے۔ ہمارا سلام ہو جیش حزب اللہ پر، ہمارا سلام ہو حسن نصر اللہ پر، ہمارا سلام ہو محافظین قبۂ زینب پر، ہمارا سلام ہو روضہ زینب کے محافظین پر، اور پروردگارا ہمارا سلام ہو امام عصر کی بارگاہ میں کہ آپ کے ظہور سے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، اور پروردگارا امام عصر کے ظہور سے ہمارے اموات کی مغفرت فرما، ہمارے اموات کو اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ پروردگارا جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما، اور جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں بار بار مشرف فرما۔ ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین اور تمام مومنین مومنات اور بالخصوص مصر میں شہید ہونے والے ان چار شہیدوں کے لیے بھی مغفرت کریں، ان عالم دین کے لیے جو جناب مسلم کی طرح اپنا نذرانہ شہادت پیش کیا، اور آپ لوگوں کو اگر توفیق ہو تو اس عالم دین کے لیے ایک مجلس برپا کریے اور جو ہے خراج عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،